صحابي فليزير العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، معزز علماء کرام، سپاہ صحابہ، سیٹلائٹ ٹاؤن کے عزیز نوجوانوں، جمعہ کے اجتماع میں آپ حضرات سے آپ ہی کے اس محبوب ادارے میں مجھے آج پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. بہت عرصہ سے احباب کا اصرار تھا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک بہت بڑا تاریخ ساز جلسہ کیا جائے، اگرچہ ایسا کوئی جلسہ کرنے کے لیے تو ہم نے کوئی پروگرام تجویز نہ دیا یا نہ دے سکے، تاہم ہفتہ دس دن پہلے یہ طے پا گیا کہ آج کا یہ جمعہ جامعہ عثمانیہ میں پڑھا جائے اور آپ حضرات سے مذہبی گفتگو کی جائے. رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات قدیر نے مجھے اور آپ کو آج یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی. مل بیٹھ کر ہمیں قرآن و سنت کے ارشادات کو پڑھنے، سننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے آج موقع دیا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں مذہبی جذبات کے ساتھ التجا کیجئے، کہ وہ ذات حق مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشے. سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. میری یہاں حاضری کا مقصد دین ہی کو بیان کرنا ہے اور آپ حضرات کی تشریف آوری کا مقصد بھی یقیناً دین ہی کو سننا ہوگا. میری اور آپ کی اگر نیت صحیح ہے اور ہم آج نیک ارادے ہی کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں تو یقیناً یہ لمحات میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. رب العالمین کے ہاں یہ لمحات ضرور شرف قبولیت حاصل کریں گے. اللہ مال و بنیات صادق و مصدوق پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واضح ارشاد ہے. ہر عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ جتنا کام کیا جائے گا وہ بارگاہ ایزدی میں ضرور قبول ہوگا اور اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. گرامی قدر سامعین، میں نے کتاب اللہ کے مختلف مقامات سے چند وہ آیات تلاوت کی ہیں جن آیات میں رب العالمین اس جماعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس جماعت نے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کیا. آپ کے دست و بازو بن گئے، آپ کی تحریک کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی غرض سے اس جماعت نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جائیداد، اولاد، برادری، وطن، آرام، آسائش، حتیٰ کہ اپنی جان تک کا بھی اگر نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آئی ہے تو اس جماعت نے اس سے گریز نہیں کیا. ابلتی دیگوں میں انہیں ڈال کے جلایا گیا، ابلتے کڑاہوں میں انہیں ڈال کر انہیں زندگی کے مبارک لمحات سے محروم کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچے ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر نیزوں کی انیوں پہ لٹکائے گئے، دیواروں میں چن دیے گئے، ज़िबा किए गए, उनकी आंखों के सामने उनके महबूब रहनुमाओं के, उनके महबूब साथियों के कलेजे निकालकर उन्हें चबाया गया, कलेजे के टुकड़े करके उनके हार बनाए गए, उनकी मुबारक और मुकद्दस शक्लें मुशक बदली गई और ऐसे हालात भी आए कि जिन हालात में इसी जमात के मुकद्दस मुजाहिदीन को कफन तक भी मुयस्सर नहीं आया है, इन तमाम हालात से पैगंबर की वो जमात गुजरी और उसने रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा इरशादात व अहकामात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी उठा नहीं रखी है। जो उनसे हो सका उन्होंने किया और फिर अपने खालिक से उसका सिला भी उन्होंने वसूल किया और इस दुनिया से रुख्सत होने से पहले ही ये यकीन उन्हें हासिल हो गया था कि जन्नत हमारे लिए वक्फ कर दी गई है, लम्हा भर के लिए भी हमें कोई तकलीफ कोई अजियत मौत के बाद नहीं आएगी और इसी दुनिया में उन पे वाजे कर दिया गया था। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तमाम के तमाम सहाबा को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है। वकुल्लम वादल्लाह, तमाम के साथ अल्लाह ने वादा कर लिया है। किस बात का वादा? अल हुस्ना, जन्नत का वादा कर लिया गया है। जिसको दुनिया में बतला दिया जाए, बतलाने वाला खुद खालिक हो कि तू जन्नती है, आप समझ सकते हैं कि फिर उस शख्स को या उस जमात को न मौत से डर लगता है, न मौत उसके लिए कोई वहशत बनती है और न ही उसको फिर इस दुनिया से कोई प्यार बाकी रह जाता है। असहाबे रसूल ही वो जमात है कि जिस जमात को अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम के बाद इसी दुनिया में यकीन दहानी करा दी गई है कि तुम तमाम के तमाम जन्नती और बख्शे हुए लोग हो, अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है और तुम अपने खालिक से राजी हो चुके हो। अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम के मां सिवा कायनात में असहाबे रसूल के अलावा कोई और जमात कोई और शख्सियात ऐसी नहीं है जिन्हें इतने यकीन के साथ ये बात बतला दी गई हो कि तुम जन्नती हो, जितने यकीन के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को बतला दिया गया है। कुरान हकीम के मुख्तलिफ मकामात पर इस हकीकत को वाजे कर दिया गया है। कहीं ये बतलाया गया والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, कितने वाज़े अल्फाज हैं, कितनी वाशगाफ उन अफराद की हैसियत बयान कर दी गई है। मुहाजरीन का नाम भी लिया गया, अंसार का भी और उनके पैरोकारों का भी, कि तुम अल्लाह से राजी हो, अल्लाह तुम से राजी है। और कहीं उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये कह दिया गया है कि उलाएका हुमुल मोमिनून हक्का, कहीं उन्हीं को ये कह दिया गया है लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इसबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा ان کے تزکیہ قلب کو بیان کر دیا گیا ہے، ان کے قائد کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کئی اس صورت میں اصحاب رسول کی حیثیت کو واضح کر دیا گیا، اور کسی مقام پر اسی جماعت کا تذکرہ ان الفاظ میں بھی کر دیا گیا ہے کہ فین آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اهتدوا، پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو اسے پھر اس طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ کی جماعت ایمان لائی ہے، اور انداز رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کرنے کا یہ رکھا ہے کہ خطاب خود اصحاب رسول سے کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، خطاب انہی کو ہے کہ جو تم جیسا ایمان لائے گا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پر ہوگا، وہ راہ راست پر ہوگا۔ میں آج ان تمام حقیقتوں پر بحث نہیں چاہتا ہوں، میں ان تمام آیات کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا آج کے اس خطبہ میں جن آیات میں اصحاب رسول کی مدح و تعریف کی گئی ہے۔ آج کی گفتگو کا محور یا آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ بیت الرضوان ہے، صلح حدیبیہ ہے، عثمان بن عفان کی شخصیت ہے، سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان وہی ترجمان سے ذوالنورین کا مبارک لقب پانے والا انسان۔ آج میرا گویا موضوع بحث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بہت مختصر وقت میں نماز جمعہ کا خیال کرتے ہوئے آل و سنت کے اس محبوب قائد، ملت اسلامیہ کے اس عظیم فرزند، داماد رسول ذوالنورین عثمان بن عفان کو نذرانہ عقیدت پیش کروں، اس مناسبت سے کہ یہ عظیم قائد، یہ عظیم رہنما، یہ عظیم مقتدا، یہ ملت اسلامیہ کا قابل فخر فرزند 18 ذوالحج کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، مدینۃ الرسول میں، پیغمبر کے پڑوس میں، گنبد خضرا کے سائے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ میں آج اس قائد کو، اس رہنما کو، اس مقتدا کو نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ میں نے اس ذات کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، جس آیت کو میں نے زیر بحث لانے کا پروگرام تجویز کیا ہے، وہ آیت یہ ہے جو میں خطبہ کے دوران ہی تلاوت کر چکا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ آج سے 14 صدی پیشتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جان نثار لے کر بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے، طواف کی غرض سے، عمرہ کی غرض سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ مشرکین عرب کو اطلاع دے دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم لشکر لے کر، جان نثار لے کر، بہت بڑی جماعت لے کر مشرکین عرب سے ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے، آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کی غرض سے آ رہے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع پہنچ گئی، اس اطلاع پر عرب کے کفار نے، مشرکین مکہ نے یہ تیاری کر لی کہ ہم محمد رسول اللہ کو مکہ کی وادی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں بیت اللہ کا طواف تک نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں یہاں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کی اطلاع امام الکونین سید الاولین والآخرین، سرتاج الرسل محمد رسول اللہ، صادق و مصدوق رسول تک پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ،
قریش مکہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، انہیں خدشہ ہے آپ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، انہیں خطرہ ہے آپ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملنے پر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ شروع کیا کہ انہیں کس طرح یقین دہانی کرائی جائے کہ ہمارا مقصد اس سال لڑائی نہیں ہے، ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم بیت اللہ کے طواف کی غرض سے آئے ہیں، ہم حرم میں سجدہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا اس کے ماں سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چونکہ 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم بیت اللہ سے دور ہیں، 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم اپنے پیارے وطن سے دور ہیں، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہم بیت اللہ میں نہیں آ سکے ہیں، آج ہم اس غرض سے آ رہے ہیں۔ اگر دنیا جہان کے تمام لوگ، تمام قریش مکہ اور دیگر قبائل بیت اللہ کے طواف کا حق رکھتے ہیں تو ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر تم باقی لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو تو ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں ہو؟ ہم تو ماز اس غرض سے آنا چاہتے ہیں۔ یہ یقین دہانی قریش مکہ کو کون کرائے؟ مختلف افراد سامنے آئے جن میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی بھی زیر بحث آیا۔ فاروق اعظم نے جواباً معذرت کی کہ میرے ساتھ مشرکین عرب کو، کفار مکہ کو زیادہ رنجش ہے، وہ شاید اس پہ آمادہ نہ ہوں، میرے ساتھ گفتگو نہ کر سکیں، پھر میرے کوئی ایسے رشتہ دار بھی وہاں نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر میں کم از کم گفتگو کا آغاز کر سکوں، لہذا میری رائے ہے، مشورہ ہے کہ ہم میں سے عثمان بن عفان ہی وہ ایک شخصیت ہے کہ جو ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی وہاں برادری ہے، ان کے وہاں احباب ہیں اور وہ اس بنیاد پر گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ کے قاصد و سفیر بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس رائے کو، اس مشورے کو مان لیا گیا، ذوالنورین کی ڈیوٹی لگی، عثمان بن عفان منتخب ہو گئے سفیر نبوت بن کر، آپ مکہ معظمہ روانہ ہوتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، سنی مسلمانوں، میں آگے چلنے سے پہلے یہی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عثمان بن عفان کو سفیر نبوت بنا کے بھیجا جا رہا تھا، اتنے بڑے اہم مسئلے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہی شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے جس کے ہر قدم پہ یقین ہو، اس کی ہر حرکت پہ یقین ہو، وہ پختہ مزاج ہو، وہ بکنے والا نہ ہو، وہ جھکنے والا نہ ہو، وہ خائن نہ ہو، وہ بددیانت نہ ہو۔ اگر بددیانت ہو تب بھی خطرہ ہے کہ ہم کچھ کہہ کے بھیجیں گے، یہ رپورٹ کوئی اور دے دے گا۔ اگر خائن ہو تب بھی خطرہ ہے، ہم کچھ کہہ کے بھیجیں گے، یہ کوئی اور رپورٹ دے دے گا۔ اگر پختہ ایمان و یقین نہ رکھتا ہو تب بھی خطرہ ہے کہ یہ دشمن کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور ہمارے تمام تر پروگرام کو برباد کر دے گا۔ اور اگر وہ لالچی ہو، وہ بک سکتا ہو، اسے خریدا جا سکتا ہو، تو تب بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ شاید وہ غلط رپورٹنگ کر دے، اور اگر وہ جھکایا جا سکتا ہو، اس کو خوف و ہراس کے ذریعے گویا اس سے کچھ لیا جا سکتا ہو، تب بھی خطرہ رہتا ہے کہ بعض باتیں دشمن سے مخفی رکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ جھکا لیا گیا، خوف و ہراس میں آ گیا، ہو سکتا ہے کہ بعض وہ راز جو دشمن سے مخفی رکھنی ہے انہیں ظاہر کر دے، ڈر کے ظاہر کر دے، خوف میں آ کے ظاہر کر دے، لالچ میں آ کے ظاہر کر دے، بددیانتی کر جائے، خیانت کر جائے۔ یہ تمام پہلو دیکھ کر کسی کو اتنے بڑے اہم مسئلہ کے لیے سفیر کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے، پھر یہ سفیر کسی عام حکمران کا نہیں ہے، یہ سفیر رسالت ہے، یہ سفیر کسی عام بادشاہ کا نہیں ہے، یہ سفیر امام الکونین کا ہے، یہ سفیر کسی عام آدمی کا نہیں، یہ سفیر صادق و مصدوق نبی کا ہے، یہ سفیر کسی عام حکمران کا نہیں، یہ سفیر کائنات کے حکمران کا ہے۔ اس کی پوزیشن تو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ عثمان کی یہ حیثیت محمد رسول اللہ پہ واضح نہیں بھی ہو سکی تھی، ان کے دل میں یا ان کی خفیہ کوئی سرگرمی نبوت کے خلاف تھی، دین کے خلاف تھی، اسلام کے خلاف تھی، تو وہی تو بدستور اتر رہی تھی۔ جبریل قدم قدم پر پیغمبری کی رہنمائی کر رہا تھا، قدم قدم پہ رسول کے پاس جبریل اتر کے حالات واضح کر دیتا تھا۔ وہ وقت بھی ہے جب رسالت پر آنے شہد کھانے کی قسم کھالی کہ آئندہ نہیں کھایا جائے گا، جبریل نے اتر کے خالق کی رائے بتلا دی، یا ایھا النبی جو لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ کا خالق اسے پسند نہیں فرما رہا ہے، آپ نے اس چیز کی قسم کیوں کھائی حرمت کی کہ مجھ پہ حرام ہے، جس کو خالق نے آپ کے لیے حلال کیے ہے، لہذا آپ کو اس سے منع کر دیا گیا۔ اور وہ وقت بھی ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ بدر کے قیدیوں کے لیے با صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے کر لیے ہے، تو خالق اکبر نے وہی بھیج کر مطلع کر دیا کہ رائے وہی صحیح تھی جو عمر بن خطاب نے دی ہے، ما کان علی نبی والذین آمنوا ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ یہاں بھی وہی نے اتر کر مطلع کر دیا، نبوت کو لین دے دی۔ اور یہ واقعہ بھی پیش آئے کہ پیغمبر ایک منافق کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کس غرض سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی صفت کا غلبہ ہے، آپ کے پیش نظر دین کی اشاعت ہے، اسلام کا پھیلاؤ ہے، اخلاق کی بلندی آپ کے پیش نظر ہے، آپ ارادہ کر چکے ہیں ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کا، لیکن یہاں بھی جبریل اتر کر واضح کرتے ہیں، ولا تصلی علی احد منہم مات عبدا ولا تقم علی قبره، آپ کو جنازے کی اجازت بھی نہیں ہے اور ایسے منافق کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں جہاں وحی نے اتر کر اطلاع دے دی ہے، حالات واضح کر دی ہیں، تو بالفرض یہ مان لیا جائے کہ عثمان ان پیغمبر پہ واضح نہیں ہوئے تھے، تو تب بھی وحی تو اتر رہی تھی، جبریل تو آ رہا ہے، قرآن تو اتر رہا ہے، جب عثمان بن عفان کو سفیر نبوت بنا کے بھیجا جا رہا تھا، قاصد رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اس وقت جبریل اتر آتے اور اطلاع کر دیتے، آپ جس پہ اعتماد کر رہے ہیں یہ قابل اعتماد ساتھی نہیں ہے، یہ لیک کر دے گا تمام راز نبوت، یہ لیک کر دے گا لشکر اسلام کے حالات واقعات، یا یہ دشمن سے مل جائے گا، اس لیے اسے مت بھیجئے۔ لیکن وہی نہیں آئی ہے، یہ تصدیق ہو گئی اس بات پر کہ خاتم الانبیاء نے، امام الکونین نے، رسالت پناہ نے جو کچھ عثمان کو سمجھا تھا وہ منوان صحیح تھا، رب العالمین نے وہی نہ بھیج کر تردید نہ کر کے تصدیق کر دی عثمان کے ایمان کی، عثمان کی عفت کی، عثمان کی دیانت کی، عثمان کی شرافت کی، اس طرح تصدیق ہو گئی۔ عثمان قاصد بن کر مکہ چلے گئے ہیں، مشرکین عرب سے گفتگو جاری ہو گئی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، یہاں صحابہ رسول تڑپ تڑپ کے رسالت پناہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، آقا عثمان کتنا بلند ہے، عثمان کتنا اونچا ہو گیا، عثمان کتنی رفعتیں حاصل کر گیا، ہم جنگل بیابان میں خالی جگہ ایک کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عثمان بیت اللہ کی زیارتیں کر رہا ہے، عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، عثمان حجرِ اسود کو چوم رہا ہے، عثمان حرم میں سجدے کر رہا ہے. یہ صحابہ کی تڑپ تھی جس کے جواب میں نبوت بولی ہے، جس کے جواب میں رسول بولا ہے کہ عثمان میرا اتنا قابل اعتماد ساتھی ہے کہ میرے بغیر نہ حجرِ اسود کو چوم سکتا ہے، نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ میرے بغیر وہ اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ تک نہیں کر سکتا ہے. سامعین محترم، صحابہ کرام کو جو شبہ پڑا کہ عثمان تو آج بیت اللہ کی زیارتیں کر کے طواف کر رہا ہے، ہم محروم رہ گئے، ہم جنگل میں گھر گئے، ہم اللہ کے گھر سے دور رہ گئے، عثمان تو نعمتیں لوٹ رہا ہے. اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا، رسول نے جواب دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان اتنا پختہ ہے، عثمان اتنا محکم یقین رکھتا ہے، عثمان کو میرے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ جب تک میرے قدم حرم میں نہیں جائیں گے، عثمان حرم میں نہ نماز پڑھے گا، نہ سجدہ کرے گا، نہ طواف کرے گا، نہ حجرِ اسود کو چومے گا. ہو نہیں سکتا ہے قاصد میرا ہو میری مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھا جائے. پیغمبر نے تسلی دے دی، اصحاب رسول کو یقین آ گیا، رسالت کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف وہی ہوا کرتا تھا، انہیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہے. آپ کے بعد پھر ایک اور اطلاع آتی ہے، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ اطلاع غلط تھی. اطلاع اصل بات یہ تھی کہ عثمان وہاں نظر بند کر دیے گئے تھے، شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. یہ اطلاع قائد تک پہنچتی ہے، یہ اطلاع آقا کے پاس آئی ہے، یہ اطلاع رسول کے پاس آئی ہے، یہ اطلاع خالق کے آخری پیغمبر کے پاس آئی ہے. پیغمبر نے اسی جنگل میں، اسی بیابان میں، اسی صحرا میں 1400 جان نثاروں کو جمع کر لیے ہے، اور ان کے سامنے موقف رکھا. اطلاع یہ ملی ہے کہ عثمان قتل ہو گئے، اطلاع یہ آئی ہے عثمان شہید ہو گئے. ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان اور علی ابن ابی طالب موجود تھے. 1400 جان نثار، 1400 جنتی انسان وہاں موجود ہے. پیغمبر خطبہ دیتے ہیں، پیغمبر وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عثمان عام عثمان نہیں، عثمان عام انسان نہیں، عثمان عام بندہ نہیں، عثمان عام فرد نہیں، عثمان کون عثمان، مظلوم عثمان کون، عثمان سفیر نبوت عثمان کون، عثمان ذوالنورین عثمان کون، عثمان داماد رسول عثمان کون، عثمان جو پیغمبر کے بغیر طواف نہ کرے کون، عثمان جو نبی کے بغیر حرم میں سجدہ نہ کرے کون، عثمان جو پیغمبر کے بغیر حجرِ اسود کو چومے تک نہ. اس عثمان کی اطلاع آئی ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم بدلہ لوگے، کیا تم انتقام لوگے یا نہیں لوگے. یہ پیغمبر کا ارشاد تھا، پیغمبر کا خطبہ تھا، رسول کی تقریر تھی، رسول کے ارشادات تھے. آپ کا یہ کہنا تھا ابو بکر ٹوٹ پڑے ہیں، عمر ٹوٹ پڑے ہیں، علی بن ابی طالب ٹوٹ پڑے ہیں، 1400 صحابہ نے تڑپ تڑپ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تڑپ تڑپ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہے. کس بات پہ بیعت کی گئی، کس لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا؟ کلمہ پہلے پڑھ چکے تھے، رسول پہلے مان چکے ہیں، نبی پہلے سے تسلیم کرتے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. آج بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ آج عہد کس کا ہو رہا ہے؟ آج وعدے کس کے ہو رہے ہیں؟ وعدہ یہ تھا، اگر واقعی یہ اطلاع صحیح ہے، واقعی یہ خبر صحیح ہے کہ عثمان قتل ہو چکے ہیں، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم انتقام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ اس حقیقت پہ غور کریں کہ عثمان کا انتقام لینے کے لیے تقریر کون کرتا ہے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے خطبہ کون دیتا ہے۔ آپ اس حقیقت پہ نگاہ رکھیں کہ کن لوگوں کو عثمان کے لیے کٹ مرنے کو تیار کیا جا رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا عثمان کے بدلے کے لیے۔ ان میں ابو بکر ہے جس کے لیے خود پیغمبری فرما گئی افضل البشر بعد الانبیاء، عثمان کے لیے کون مرنا چاہتا ہے، کس کو نبوت کہتی ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا پڑے گا۔ وہ ابو بکر ہے جس کے لیے قرآن کہتے سان یسنین از ہما فلخار از یقولو لصاحبہ لا تحزن، کون مرنا چاہتا ہے عثمان کے لیے، پیغمبر کا سورہ ہے، کون مرنا چاہتا ہے عثمان کے لیے، نبی کا یار غار ہے، کون مرنا چاہتا ہے عثمان کے لیے، اس کے انتقام لینے کے لیے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون، صدیق کون، صدیق اکبر کون، ابو بکر کون، رفیق نبوت کون، رفیق غار، رفیق مزار، عثمان کے لیے جان دینا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، بیعت جاری، ابو بکر بیعت کر رہے ہیں، عمر بیعت کر رہے ہیں، علی بیعت کر رہے ہیں، کیوں، کس لیے؟ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بات میری سمجھ آ رہی ہے، ہم انتقام لیں گے، کیوں؟ پیغمبر کہتے ہیں عثمان عام آدمی نہیں، عثمان میری زبان ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، عثمان میری زبان ہے، عثمان میرا قلم ہے، عثمان میری رائے ہے، عثمان میری سوچ ہے، عثمان میری فکر ہے، میرا پیغام لے کے گئے، میری زبان بن کے گئے، جو بات کر آئے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، جب میرا قاصد ہے، میرا سفیر ہے، اگر اس سفیر کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے تو مشرکین عرب اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم جو باتیں آپ سے طے کریں گے ان کی ویلیو کیا ہوگی، وزن کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے عثمان عام نہیں، بہت بڑی اہمیت کا مالک ہے، میرا سفیر ہے، میرا قاصد ہے، میری رائے، میری سوچ، میری فکر بن کے گئے ہے۔ اگر واقعتاً اسے مشرکین عرب قتل کر چکے ہیں تو میں بدلاؤ انتقام لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ کیا تم عہد کرتے ہو، میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرتے ہو کہ تم عثمان کے لیے کٹ مرو گے، تم عثمان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے؟ ایک ایک صحابی نے تڑپ تڑپ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت کر چکے ہیں 1400 نوجوان نے، 1400 جان نثاروں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے عہد کی ہے، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بیعت ہو چکی ہے، جبریل تڑپتے ہوئے آ گئے ہیں اور آ کے خالق ارض و سما کا، فاطر السماوات والارض کا، رب العالمین کا یہ پیغام پیش کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قد دو نقطوں کے ساتھ جب آئے یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب اس کے ساتھ لام لگا دیا جائے کلام عرب کے تحت، وہ بات اور زیادہ وزندار، مزید پختہ اور یقینی بن جاتی ہے۔ خالق ارض و سما کا ہر ارشاد یقینی ہے، لیکن بعض اہم واقعات کو وہ تاکیدی الفاظ کے ساتھ بیان کر کے اس کے وزن کو اور بلند کر دیتے ہیں. فرمایا لقد رضی اللہ, پکی بات ہے, حلفیہ بات ہے, قسمیہ بات ہے, رضی اللہ, اللہ راضی ہو چکے کن سے؟ عن المومنین, المومنین سے. اس یبایعون کا پیغمبر سے خطاب ہے, رسول سے خطاب ہے. رضی اللہ عن المومنین, اس یبایعون کا خالق ان سے راضی, المومنین سے جو آپ کے ہاتھ پر میرے رسول بیعت کر رہے تھے. کہاں بیعت تھی؟ تحت الشجرہ, مکان نہیں, کوٹھی نہیں, بلڈنگ نہیں, کھلا میدان ہے, جنگل ہے, درخت کے نیچے رسالت پناہ تشریف فرما ہے, کائنات کا حکمران تشریف فرما ہے, امام الکونین موجود ہے, رب ذوالجلال کی ساری مخلوق میں سب سے اونچا, اعلی, افضل, اتقی, اطیب اور بلند ترین شخصیت درخت کے نیچے بیٹھ کے عثمان کے قصاص کا, بدلے کا وعدہ لیتی ہے اپنی پوری قوم سے. جب وعدہ ہو چکتے, ہاتھ میں ہاتھ آ گئے, معصوم ہاتھوں میں محفوظ ہاتھ آ گئے, معصوم ہاتھوں میں مقدس ہاتھ آ گئے, معصوم ہاتھوں میں مطہر ہاتھ آ گئے, معصوم ہاتھوں میں منزہ ہاتھ آ گئے, معصوم ہاتھوں میں رب کی محبوب ترین جماعت کے ہاتھ آ گئے. تو جبریل تڑپ گیا, لقد رضی اللہ, پکی بات ہے, پختہ بات ہے, غیر متزلزل بات ہے, کوئی شک نہیں, کوئی ریب نہیں, کوئی شبہ نہیں, پکی, پتھر پہ لکیر, لا شک و لا ریب, اللہ راضی ہو چکا ہے. کن سے؟ عن المومنین, مومنین سے راضی ہے. وہ مومنین کون ہیں جن سے خالق راضی ہو رہا ہے؟ اس یبایعون کا, ان سے جو آپ کے ہاتھ پر, یبایعون کا خطاب رسول کو ہے, خطاب پیغمبر کو ہے, خطاب نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, ان سے اللہ راضی ہے. کہاں بیعت تھی؟ تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. ساتھی خالق نے کتنا واضح کیا ہے اس حقیقت کو, فعلم ما فی قلوبہم, قرآنی الفاظ ہے, رب العالمین کا ارشاد ہے, وحی الہی ہے, محمد رسول اللہ پہ اترنے والے سچی الفاظ ہیں. فعلم ما فی قلوبہم, رب العالمین ان کے دل جانتے ہیں, اس سے ان کے دل پوشیدہ نہیں ہے. کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ان کے ظاہر سے راضی ہو گیا ہوگا. ظاہر تو بیعت تھی, ظاہر تو اطاعت تھی, ظاہر تو پیروی تھی, ظاہر تو تڑپ تھی, ظاہر تو ان کا بہتر نظر آ رہا تھا. شاید انہوں نے معاذ اللہ, علیہ اللہ, خالق کو بھی دھوکہ دے لیا ہو کہ وہ اندر سے کچھ ہوں, لیکن نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں اپنا ظاہر بڑا مقدس پیش کر دیا ہو. رب العالمین نے ایسے کافروں, ایسے منافقوں, ایسے بدتینتوں, ایسے بدفطرتوں, ایسے لعینوں کے اس خلیص سوال کا رد 1400 پہلے واضح لفظوں میں فرما دیا. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ ان کے دل جانتا ہے, ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہی زبان پہ تھا. اور اللہ تو عالم الغیب ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, وہ تو ہر چیز جانتا ہے, ماضی مستقبل حال سے برابر آگاہ ہے, उसने उनके दिलों को जानने के बाद ये ऐलान किए है, वो दिल, वो नजरें, वो कदम, वो हाथ, वो हरकतें हर हाल उसके सामने है। वो किसी वक्त भी, कोई लम्हा भी किसी से गाफिल नहीं है, कोई शय उससे पोशीदा नहीं है। فعلم ما في قلوبهم وہ ان کے دل جانتے ہیں فانزل السکینة جب وہ بیعت کر چکے دل سے بیعت کر چکے ان کی تسلی کے لیے ان کے قدم جمانے کے لیے انہیں جرأت دلانے کے لیے انہیں مضبوط ترین چٹان بنانے کی غرض سے رب العالمین فرماتے ہیں فانزل السکینة اللہ نے ان کے قلوب پر تسکین اتار دی کہ یہ چٹان بن جائیں، یہ جبل احد بن جائیں، یہ نہ ہٹنے والے بن جائیں، یہ مر مٹنے والے بن جائیں، یہ صحراؤں میں، جنگلوں میں رب ذوالجلال کی وحدت کا علم لے کر ہر قوت سے ٹکرانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہو جائیں۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة ان کے دلوں پر تسکین اتار دی، ان پر رضا کا اعلان کیا۔ لقد رضی اللہ پھر ان کے دلوں کی تصدیق کر دی کہ ان کے دلوں کو جان کر رضا کا اعلان کیا گیا۔ پھر فانزل السکینة کہہ کر ان پر اپنی رحمت، تسلی اور اپنی جانب سے تسکین کے نزول کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ آیت اتر چکی، صحابہ بیعت کر چکے، 1400 انسان جنتی بن چکا، 1400 انسان اللہ کی رضا حاصل کر چکا، 1400 انسان اس کرائے عرض پر اپنے ایمان، دیانت، عفت، شرافت، صداقت کی تصدیق رب العالمین سے حاصل کر چکا۔ اس 1400 میں عثمان نہیں ہے، اس 1400 میں عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، اس 1400 میں عثمان کے قدم نہیں ہیں، اس 1400 میں عثمان تشریف فرما نہیں ہے۔ رسالت پناہ کو اگرچہ کوئی شک نہیں تھا کہ جس عثمان کی وجہ سے وہی اتر رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، جس عثمان کی وجہ سے اللہ اس قوم پہ راضی ہو رہا ہے کہ جس نے عثمان کے بدلے کا وعدہ کیا ہے، تو عثمان پہ رب راضی کو نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ حقیقت اپنی جگہ بڑی واضح تھی، لیکن رسالت پناہ نے اس بات کو مزید کھول دیا، اس بات کو مزید واضح کر دیا۔ 1400 انسان موجود ہے، ابو بکر موجود، عمر موجود، علی موجود، اصحاب پیغمبر موجود، کھلے میں مقتدا کا ہاتھ ہے، پیغمبر و رسول کا ہاتھ ہے۔ رسالت پناہ نے یہ ہاتھ یہی رکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ بلند کر لیا ہے۔ توجہ رہے سنی، توجہ رہے میری طرف، توجہ رہے۔ بہت سارے شکوک زائل کر دیے جائیں گے، بہت سارے بدباطنوں کا، منافقت کا برقع چاک کر دیا جائے گا، دجل و فریب کے پردے پھاڑ دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم سنی بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کا گہری نگاہ سے مطالعہ کرو، تو کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی شبہات نہیں رہیں گے، کوئی بدباطن کسی وقت بھی تمہارے ایمان پر ڈاکہ زری نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں نے عرض کی ہے، قرآن کا وسیع مطالعہ چاہیے، سنت کا مطالعہ چاہیے، پیغمبر کی تربیت اور تعلیمات کا مطالعہ چاہیے، اس ماحول اور معاشرے کا مطالعہ چاہیے جس ماحول میں پیغمبر اور اس کی جماعت کام کر رہے ہیں۔ دورانی قدر بیعت ہو رہی ہے، ہو گئی، وہی اتر آئی، رضی اللہ کے خطابات مل گئے، اس وقت رسالت پر آنے ہاتھ بڑھائے، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ رسول کا ہاتھ ہے، تصدیق کرائی، ہر ایک کو متوجہ کیا، 1400 انسان اپنے سر کی دونوں محفوظ آنکھوں سے دیکھتے کہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، اور اب یہ دیکھنے والے کون ہیں جن کے لیے خالق کہہ رہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، ان کی نظریں محفوظ ہیں، ان کے دل محفوظ ہیں، ان کے قدم محفوظ ہیں، ان کے ہاتھ محفوظ ہیں، ان کی سوچیں، ان کی فکریں محفوظ ہو گئی ہیں، یہ منصہ مقدس مطہر گروہ، مقدس جماعت، 1400 نفر پر مشتمل جماعت اپنے سر کی دونوں محفوظ آنکھوں سے رسول کے ہاتھ کی زیارت کر رہی ہیں، پیغمبر اتنے بڑے اجتماع کو گواہ بنا کے اعلان کرنا چاہتی ہیں، فرمایا یہ ہاتھ کس کے؟ ہر صحابی بولا پیغمبر کا، رسول کا، نبی کا، قائد کا، آقا کا، مرشد کا، یہ ہاتھ یہی تھا، رسول نے دوسرا ہاتھ بلند کیے، توجہ رہے ذرا، میں نے عرض کیا بہت سارے شکوک زائل ہو جائیں گے، فرمایا یہ ہاتھ کس کے؟ گواہی لی، تصدیقیں لی، سندیں حاصل کی، کس کا ہے؟ ہر ایک صحابی 1400 جنتی انسان پھر گواہی دے رہا ہے، یہ ہاتھ بھی مرشد کہے، آقا کہے، امام و مقتدا کہے، قائد و رہنما رسول و نبی کہے، صادق و مصدوق اور معصوم پیغمبر کہے، یہ فل گواہی لینے کے بعد، جنتی 1400 انسان سے گواہی لینے کے بعد، نچلے ہاتھ کو نیچے، اوپر والے کو نبوت بڑے آرام کے ساتھ اپنے ہاتھ پہ لائی ہے، نہیں رہی توجہ؟ ہے توجہ؟ یہ ہاتھ یہاں تھا، سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، تصدیق کرانے کے بعد 1400 جنتی انسان سے اقرار کرانے کے بعد یہ ہاتھ یہاں اور یہ یہاں آئے، توجہ رہے توجہ رہے، یوں پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر پھر تصدیق لی ہے کہ دونوں جمع دیکھ رہے ہو، ایک ایک صحابی گواہی دیتا ہے، فرمایا کہ اس بیعت کو دیکھ لو اور سنو کہ آج کے دن نچلا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، نچلا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، اوپر آنے والا بیعت کی غرض سے ہاتھ پیغمبر کے سفیر کا ہاتھ ہے، قاصد کا ہاتھ ہے، ذوالنورین کا ہاتھ ہے، نبی کے پروردے کا ہاتھ ہے، نچلا ہاتھ رسول کا، اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں عثمان نہ صحیح لیکن جو آج تم مجھ سے کر چکے ہو یہی آج عثمان کا ہاتھ ہے، یہی آج عثمان کا ہاتھ ہے، جیسے تم رضی اللہ میں شامل ہو اسی طرح عثمان بھی رضی اللہ میں شامل ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بیت الرضوان ہے، صلح حدیبیہ ہے، 6 ہجری ہے، 6 ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی کا سن ہجری گنیے، کتنے سال گزر گئے؟ छह साल निकाल दीजिए, पंद्रहवीं सदी में अब कौन सा सन है जी? 1408, ऊंची आवाज से, 1408 में से छह निकाल दीजिए, बाकी कितने? 1402 साल का अरसा गुजर गया है, पैगंबर को ये ऐलान किए हुए कि उस्मान का हाथ मेरा हाथ है, मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। 1402 साल का अरसा गुजर गया है, खालिक को ये ऐलान किए हुए जिन्होंने उस्मान के बदले की गरज से बैत की थी, मैं उनसे राजी हो चुका हूं। 1402 साल गुजर गए, उस्मान की तस्दीक आसमान से उतर चुकी है, उस्मान की दयानत आसमान से उतर चुकी है। इतने तवील अरसे में कुरान चीख रहा है, कुरान पुकारता है, किताबुल्लाह उस्मान का तकद्दुस इज्जत सियासत बयान कर रही है। अब जो शख्स भी इस बात नफ के बाद उस्मान को खैन मानता है, उस्मान को बददियानत मानता है, उस्मान को गलतकार मानता है, एक लम्हा के लिए न मैं सोच सकता हूं कि वो मुस्लिम है, न मैं ख्याल कर सकता हूं कि वो मुस्लिम है। उस्मान कती मोमिन है, नक्शे कती से मोमिन है, किताबुल्लाह के हिसाब से मोमिन है। 1402 साल का अरसा उस्मान के ईमान की तस्दीक को आसमान से उतरे गुजर गए हैं। आज इतने तवील अरसे के बाद जो उस्मान के ईमान का इकरार नहीं करेगा, मैं उसके ईमान का इकरार नहीं कर सकता। उस्मान तवज्जो रहे, ये हाथ किसका? थके तो नहीं? अढ़ाई बजे तक जाना है, चलूं? बासेन में उतर रही है नहीं उतर रही? उतर रही है। ये हाथ किसका जी? सारे नहीं बोल रहे, ये तो मेरा है। अलियासु बिल्ला, मैं समझाने के लिए अर्थ कर रहा हूं कि रसूल ने किस तरह ऐलान किया, पैगंबर ने किस तरह फरमाया, ये हाथ किसका हाथ है? पैगंबर ने फरमाया ये रसूल का, सहाबा से तस्दीक ली ये किसका? नबी का। फिर दूसरा हाथ बुलंद किया, फरमाया ये किसका? तस्दीक हुई कि ये भी नबी का। उस हाथ को बैत के लिए रख दिया, फरमाया कि अब इस नजारे को देखकर सुन लो कि उस्मान की तरफ से मोहम्मद खुद बैत कर रहा है, उस्मान की तरफ से रसूल खुद आहद कर रहा है। मेरे हाथ को उस्मान का हाथ समझो। तवज्जो रहे, बात कहना चाहता हूं। सुन्नी बेदार हो, सुन्नी जाग, सिपाह सहाबा की लाइन, मौकफ, सोच, फिक्र, इकदामात को समझ, बेदारी ला, मुर्दापन छोड़, गफलत छोड़, दीनी मालूमात से दूरी से बाज आ। तवज्जो कर, पैगंबर ने 1402 साल पहले ऐलान किया है मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। तवज्जो है, मेरा हाथ, सारे नहीं बोल रहे, किसने कहा है, किसने फरमाया है? मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। तवज्जो रहे, जब सहारा में जंगल में 1400 जंती इंसान के सामने जब वही उतर रही है, रसी अल्लाह वालों के अलकाबात मिल रहे हैं, उस माहौल में जब पैगंबर फरमा रहे कि उस्मान मेरा हाथ उस्मान का हाथ है, मेरा दस्त उस्मान का दस्त है, मेरा मासूम हाथ उस्मान का हाथ है, जब ये फरमा रहे थे तो क्या उस वक्त ये निगाह में न था कि उस्मान फदक छीन लेगा? नहीं समझे? कहां बसते हैं आप, किस दुनिया में आप रहे पजीर हैं, اس وقت معلوم نہیں تھا عثمان خلافت چھین لے گا، عثمان ممبر پہ خاصبانہ قبضہ کر لے گا، عثمان قرآن کو آگ لگا دے گا. کیا اس وقت رسول کی نگاہ میں نہ تھا کہ میں کس شخص کے لیے اتنی بڑی ضمانت فراہم کر رہا ہوں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے؟ جس شخص پہ پختہ اعتماد ہوتا ہے لوگ آج بھی چھاتی پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں اس کا میں شامل ہوں، اس کی طرف سے کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. یہ الفاظ وہیں استعمال کیے جاتے جہاں پختہ یقین ہو. لیکن ایک تو ہے کہ آپ ضامن بن رہے ہیں کسی کے، آپ کو مغالطہ لگ سکتا ہے، اور آپ کے مغالطے کو دور کرنے کے لیے وقت سے پہلے کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے. یہاں رسول ضامن بن رہا ہے، یہاں معصوم پیغمبر ضامن بن رہا ہے، یہاں رسول اپنے معصوم ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. کیا اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا یہ فدق چھین لے گا، خلافت چھین لے گا، مسلح اور مسجد چھین لے گا، قرآن کو آگ لگا دے گا، اقربا پروری کرے گا، بیت المال کو لوٹ لے گا؟ کیا اس وقت رسالت پناہ کی نگاہ میں یہ چیزیں نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو اس کو تو علم تھا، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، اس کو تو علم تھا جس کا اعلان ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وہ تو وہی بھیج کر قدم قدم پہ معصوم رسول کو مطلع کر رہا ہے. اس نے وہی کیوں نہیں بھیج دی کہ جس کے اتنے بڑے ضامن بن رہے ہو کہ اپنے معصوم ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دے رہے ہو؟ وہ کل فدق لوٹ لے گا، خلافت لوٹ لے گا، بیت المال لوٹ لے گا، اقربا پروری کرے گا، غلط گورنر مقرر کر دے گا، غلط عمال مقرر کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس کی پالیسیاں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے. تم اس کی طرف سے اتنی بڑی ضمانت کیوں دے رہے ہو اور اپنے معصوم ہاتھ کو اس کا ہاتھ کیوں قرار دے رہے ہو؟ رسول نے ضمانت دی، رب العالمین نے پیغمبر کی ضمانت ختم نہیں کی ہے، قرآن نے ضمانت کا رد نہیں آیا، حدیث نے ضمانت کا رد نہیں آیا، وہی ضمانت کی رد میں نہیں آئی ہے. پیغمبر کی ضمانت اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے. اب جو عثمان کو اقربا پرور کہے وہ پیغمبر پہ الزام عائد کرتا ہے، اب جو عثمان کو خائن کہے وہ نبی کا گستاخ ہے، خزانہ لوٹا ہے تو پھر پیغمبر کے ہاتھ نے، فدق چھینا ہے تو رسول کے ہاتھ نے، خلافت قصب کی ہے تو پیغمبر کے ہاتھ نے، بھونکنا ہے تو رسول کے خلاف بھونکو. عثمان تو مظلوم ہے، ہے کوئی بدباطن، کوئی بدبخت، کوئی مرتد اور کافر اعظم جو رسول کو کہے کہ رسول نے فدق لوٹ لی ہے؟ بولیے تو صحیح، کوئی کہہ سکتا ہے معصوم رسول کو اونچی آواز سے؟ کوئی بدبخت بھونک سکتا ہے کہ پیغمبر نے اقربا پروری کی ہے؟ بولو نا، سارے نہیں بولتے، پچھلے کیوں نہیں بول رہے بلند آواز سے؟ تو پھر رسول عثمان کا ضامن ہے، نہیں ضامن، کن لفظوں میں ضامن ہے؟ یہ ہاتھ میرا، یہ اونچی آواز سے بولیے، یہ ہاتھ میرا، یہ کوئی شرط لگائی ہے، کوئی قید لگائی ہے کہ آج مجھے عثمان کے ہاتھ پہ اعتماد ہے کل نہیں ہوگا؟ پیغمبر نے علی الاطلاق عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، لہذا رسول کی اس ضمانت کے بعد، اعتراض کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کوئی فدق نہیں لوٹا ہے، خلافت نہیں لوٹی ہے، بیت المال نہیں لوٹا ہے، اقربا پروری نہیں ہوئے. جو یہ بکواس کرتا ہے، افات وقت ہے، خلافت وقت ہے، مرتد ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، بطینت ہو سکتا ہے، بفطرت ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتا ہے. یہ میری سوچ ہے. یہ میری سوچ ہے، یہ میری فکر ہے، یہ میرے خیالات ہیں. میں ان خیالات پر وسری دلائل رکھتا ہوں. یہ دلائل نہیں ہے اونچی آواز سے، یہ محض میری ذہنی ورزش ہے. نہیں، لقد رضی اللہ، اونچی آواز سے بولی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ عہد کب اتری؟ اونچی آواز سے، کب اتری؟ بیت الرضوان. بیت الرضوان تو اس عہد کے اترنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں مکہ معظمہ کے مکہ معظمہ کی طرف سفر کرتے ہوئے دوران سفر 1402 سال پہلے یہ آیت اتری، بیعت لی گئی، عثمان کی قدر و منزلت کو واضح کیا گیا، عثمان کے تقدس شرافت کو واشگاف لفظوں میں بیان کیا گیا. توجہ کیجئے، یہی عثمان جو سنورین بنا، یہی عثمان جو سفیر نبوت بنا، یہی عثمان جو قاصد پیغمبر بنا، اور یہی عثمان جس کو شرف اور قدر و منزلت یہاں تک حاصل ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی ایک فرد کے گھر کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں. اس صفت کا مالک، اس شان کا مالک، اس وصف کا مالک اگر اللہ کی کائنات میں اس سقف نیلگوں کے نیچے اس سطح زمین پر کوئی فرد ہے، کوئی شخصیت، کوئی نفر ہے، تو وہ صرف عثمان ہے جس کے گھر پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں، جس کے نکاح میں رسول کے 2 نور ہیں، جس کے نکاح میں رسول کے 2 لخت جگر ہیں. اور اسی بنیاد پر عثمان کو ذوالنورین کہا گیا ہے. 2 نوروں والا یہ وصف صرف عثمان کو حاصل ہے، اور کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے. عثمان وہ مظلوم ہے، بغیر جرم کے، بغیر کسی قصور کے، اس مظلوم امام کو آج سے تقریباً 1400 پیشتر بے دردی کے ساتھ 40 دن تک پیاسا رکھ کے مدینہ طیبہ کی مقدس زمین پر ذبح کیا گیا ہے. اور عین اس حالت میں ذبح ہوتی ہی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آج تک اسلامی کتب اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جب عثمان کو پیاس لگتی تھی، آپ پیاس پر کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. 40 سال 40 دن عثمان نے قرآن پڑھ کر پیاس کی شدت پر کنٹرول کیے ہے. مدینہ طیبہ کی زمین پر اس عظیم مقدس مطہر مظلوم امام کو قتل کیا جا رہا ہے. محاصرہ جاری تھا، کاتب وحی امام شام حسن ابن علی کی معتمد شخصیت جس کے ہاتھ پر حسن بن علی نے بیعت کی ہے، اور ملت اسلامیہ کا بلا شرکت خیر معاویہ بن ابی سفیان کو قائد و رہنما تسلیم کیا ہے. کچھ لوگ نسبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتی ہیں عثمان نے مجبور ہو کر معاویہ کے حسن نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اگر آج کا سیاستدان مجبور ہو کر ضیاء کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا تو ظالمو سارا کا لہو سارا کا جگر پارا پیغمبر کا نواسا حیدر کرار کا جگر یہ کیسے غلط کار انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ میں تیری تاریخ جلا سکتا ہوں، تیرا قلم جلا سکتا ہوں، تیری سوچ اور فکر پر میں لعنت تو بھیج سکتا ہوں، لیکن حسن بن علی کی جرات، اس کے خون کی قدر و منزلت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حسن نے معاویہ کی لیاقت سمجھی، صداقت سمجھی، عفت سمجھی، دیانت سمجھی اور مسلم قوم کا اتحاد سمجھ کر معاویہ کو قائد مانا، امام مانا، مقتدا مانا، خلافت کو لات ماری اور معاویہ کے ہاتھ میں پوری قوم کی قسمت دے دی۔ یہی امام شام، یہی امام شام اطلاع بھیجتے ہیں مظلوم کے پاس، ذنورین کے پاس، داماد رسول کے پاس، اجازت ہے فوجیں بھر دوں مدینہ طیبہ میں، دیکھتا ہوں کہ دشمن آپ کی طرف کیسے انگلی اٹھاتا ہے۔ اطلاع آئی ہے، قاصد آئے، پیغام لایا ہے شام کے گورنر کا، اور وہ بھی معاویہ بن ابی سفیان جیسے جری انسان کا، جس نے رفض، بدعت، کفر، غلاظت، فطروں کا سر کچل دیا تھا۔ 41 برس تک بلا شرکت گئے، حکمرانی کر کے، امن قائم کر کے اس نے اپنی صداقت واضح کر دی ہے۔ وہ اطلاع بھیجتے ہیں، اجازت ہے مدینے میں فوجیں بھر دوں، دیکھتا ہوں دشمن کیسے قریب لگتا ہے۔ عثمان، مظلوم عثمان، قائد عثمان، داماد رسول عثمان جواب دیتے ہیں، میرا دل نہیں گوارا کرتا میں رسول کے پیارے شہر میں خون کی ندیاں بہا، مجھے نئی ضرورت ہے افواج کی، مجھے نئی ضرورت ہے دفاع اور مقابلے کی، میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے رسول نے فرمایا تھا اللہ تجھے کرتا پہنائے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے وہ اتارنا نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں کچھ نہیں کروں گا، مجھے میرے رسول کی ہدایات۔ جواب مل گیا، معاویہ پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قاصد بھیجتے پوچھتے کہ اگر وہاں نہیں تو شام آ جائیے، توجہ ہے، وہاں نہیں تو شام آ جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، ہجرت کرائیے، میں یہاں تحفظ کر لیتا ہوں۔ جواب سنیے مظلوم کا، جواب سنیے 40 دن کے پیاسے کا، جواب سنیے جامع القرآن ناصر القرآن کا، جواب سنیے داماد رسول ذنورین کا۔ فرمایا عثمان اتنا دل نہیں رکھتا کہ وہ پیغمبر کا پڑوس چھوڑ کے کسی اور جگہ ٹھکانا کرے، یہی رہوں گا، نہ فوج چاہیے نہ یہ جگہ چھوڑنا گوارا ہے۔ دروازے پر، توجہ ہے، دروازے پر حسن پہرا دیتی، دروازے پر حسین پہرا دیتی کہ دشمن دروازے سے اندر داخل نہ ہو۔ حسن کی ڈیوٹی علی نے لگائی ہے، حسین کی ڈیوٹی علی نے لگائی ہے کہ دشمن دروازے سے اندر نہ جا سکے۔ عثمان تیری بلندی کیا کہنا، تیری رفعت کیا کہنا کہ تیرے پہرے کے لیے سارا کا لہو دروازے پہ پہرا دے رہا ہے، کیا کہنا تیری بلندیوں کا، کیا کہنا تیری رفعتوں کا، قرآن پڑھ رہی پانی نہیں پہنچتا ہے، دفاع کرنے نہیں دیتے، مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہ تو عثمان ہیں، یہ مدینہ کیسے چھوڑتے؟ اس سے بہت درجہ، بہت کم درجہ، بلکہ یوں کہیے کہ نسبت ہی کوئی نہیں، فتیح پاکستان، امیر شریعت کا دایاں ہاتھ، قاضی احسان نبر اللہ مرقدہ، یہ کبھی سٹیج پر بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرج کر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب قاضی احسان حج پہ گیا تو ایک بچہ مدینہ کی گلیوں میں حاجیوں کی بچی کھچی ہڈیاں چوستا ہوا نظر آیا، انہیں دھوتا ہے پھر چوس کے گزارا کرتا ہے، قاضی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور کچھ عرصہ بعد جب واپسی ہونے لگی میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں اولاد کی طرح پرورش کروں گا، یہاں تو تنگ ہے ہڈیے چوس کے گزارا کرتا ہے۔ تو قاضی احسان جیسا متقی عالم اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بچے نے جو جواب دیا میرے پاؤں سے زمین کھینچ لی، فرمایا مولانا یہ بتلائیے کہ یہ سب روزہ بھی وہاں نظر آئے گا، مرغے مل جائیں گے، آپ جیسا شفیق باپ مل جائے گا، آپ جیسا محسن مل جائے گا، پر یہ بتلائیے کہ یہ سبز گنبد بھی نظر آئے گا۔ قاضی کہتے میں تڑپ گیا، رو گیا، آنسو برس اٹھے، میں نے جواب دیا بیٹا یہ روزہ تو وہاں نظر نہیں آتا۔ بچہ کہتے ہڈیاں چوس لوں گا پر پیغمبر کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ اس کے رسول صدیوں بعد ایک بچے کا، وہ تو عثمان ہے، کون عثمان؟ مظلوم عثمان، عثمان مظلوم عثمان، عثمان محفوظ عثمان، عثمان مقدس عثمان، عثمان منزہ عثمان، عثمان مطہر عثمان، عثمان بیت الرضوان کا مشتاق عثمان، عثمان سفیر نبوت عثمان، عثمان قاصد نبی عثمان، عثمان چالیس دن کا پیاسا عثمان، عثمان عثمان اور رقیہ کا خالد عثمان، عثمان داماد رسول عثمان، عثمان مدینہ کا شہید عثمان، عثمان ناصر قرآن عثمان، عثمان 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 تیرا خادم، تیرا نوکر، تیرا رضاکار اور تیرے جوتے اٹھانے والا، تیری جان کے لیے، تیری آبرو کے لیے، عزت کے لیے، قدس کے لیے، ملک کے جنگلوں تک، جنگل کے درختوں کو ہلا کر تیرا تقدس، عفت، دیانت، شرافت، علم، فام بیان کر کے سنیت میں لہر دوڑا دے گا۔
نشانی
حق کی پہچان، کاش مجھے عثمان کے نالین ملتے، اے کاش مجھے عثمان کے جوتے ملتے، اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیے، بناوٹ تسنوں کا قائل نہیں، اصحاب رسول کی محبت میرے لہو کے ایک ایک قطرات میں سما گئی ہے، میں سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، میں اس موقف میں تسلسل پیدا نہیں کر سکتا ہوں۔ 18 ذوالحج کو امام مظلوم کی شہادت ہے، میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے مظلوم کے واقعات رکھے، مظلوم کی حیثیت رکھی، مظلوم کی قدر و منزلت رکھی، مظلوم کا قرب نبوت رکھا ہے، منظوم مظلوم کی وہ شان بیان کی ہے جو خود خالق نے پیش کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مظلوم مدینہ کی، 18 ذوالحج کو ذبح ہونے والے کی، جس کے لہو کے قطرات قرآن کی اس آیت پہ آئے فسیکفیکہم اللہ، توجہ ہے میری طرف؟ نہیں توجہ آپ کی، توجہ ہے؟ عثمان مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب رسول مظلوم ہے یا نہیں؟ جن پہ آج تورہ ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں، جنہیں آج گالیاں دی جاتی ہیں وہ مظلوم نہیں، جنہیں آج معاذ اللہ منافق و کافر آپ کے ملک میں تحریر کیا جاتا ہے وہ مظلوم نہیں ہے. اونچی آواز سے بولیے اور بلند آواز سے. میری خواہش ہے, میری طرف ہے, آگے چلوں یا بس جو کہتے ہیں چلے ہاتھ, میری خواہش ہے کہ ایسی محفوظ مقدس اور منزہ شخصیات کے خلاف آپ کے ملک میں زہر اس لیے اگلا جاتا ہے کہ آپ بھی سیوں جتھے بن گئے, آپ کی ہزاروں پارٹیاں ہزاروں گروہ بن گئے, اصحاب رسول کی ناموس کا واسطہ سنیت ایک ہو جائے. دشمن اسلام میں جرت نہیں کہ وہ ایک ناخن برابر زبان بھی اصحاب رسول کے خلاف نکال سکے. سنیت نے بیداری آنا چاہیے. آنے والے حالات آپ کی مزید بیداری مانگتے ہیں. صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کیے, ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو ابھی تک زیر بحث, لیکن میرا اور آپ کا ایک فرض یہ ہے ہم امن عامہ کو اس حد تک قائم رکھیں کہ جنرل کو مزید اپنی حکومت کے سائے دراز کرنے کا موقع نہ مل سکے. ٹھیک ہے, آہستہ کو بولتے ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے, بڑا نمازی ہے, لیکن کبھی مجھ سے بھی پوچھئے کہ اسی اچھے کے دور میں عائشہ کو منافقہ لکھا گیا معاذ اللہ, اسی اچھے کے دور میں عمر بن خطاب کو علی اعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشد جہنمی کتوں میں سے کتا پاکستان کی زمین پہ تحریر کیا گیا ہے, تو مجھ سے اس کی اچھائیں نہ سنو. میں بہت ساری اس کی اچھائیں جانتا ہوں, برائیاں بھی جانتا ہوں, موقف بھی جانتا ہوں, مملکت کی سرحدات کے خطرات بھی جانتا ہوں, سیاست بھی جانتا ہوں, ملکی حالات سے بھی آگاہ ہوں, اور ایک ملک کی بہت بڑی سیاسی پارٹی کا رضاکار کارکن بھی ہوں. میری اپیل ہوگی منظم ہو جائیے, بنیاد مرسوس بن جائیے, ایک جتھا بن جائیے, اس حد تک پرامن ہو جائیے کہ یہ مزید اپنے اقتدار کے سائے دراز نہ کر سکے. اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سنیت کی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جنگ کے ہی نہیں ملک ہر فرعون کا, ہر جاگیردار کا, ہر ہٹلر کا, ہر چنگیز کا, ہر بدبخت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں, اور پوری جرات کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے. سنیت کو منظم ہونا ہوگا, سنیت کو غیرت کرنا ہوگی, سنیت کو بنیان مرسوس بننا ہوگا. آنا چاہیے میدان میں یا نہیں آنا چاہیے؟ کچھ صوفی وہ بھی ہیں وہ جی الیکشن دا اسلام نال کیڑا تعلق ہے, ہن صوفی کے کوئی نہ, اونچی آواز سے ہیں تھوڑے جے نہیں بہت سارے, لیکن جب جمعہ ہوتا ہے عید ہوتی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب مدس اللہ حق نواز جیسے کارکن اور علماء جب کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرو تو صوفی دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ضرور نافذ کرو. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اونچی آواز سے کون نافذ کرے؟ جس نے بجلی چوری کی ہے. کون نافذ کرے؟ جس نے کلب سے ٹی وی چوری کی ہے. کوئی نہیں, اس طرف دلچسپی نہیں ہے صوفی کو. کون نافذ کرے؟ جس کا ڈیرا جوئے کی آماج کا ہے. جب اسمبلی میں تو بد باطن بد کردار جوئے باز خلافت راشدہ کی اصلی دشمن بھیجتا ہے تو حماقت کی انتہا نہیں کہ پھر انہی غلط ہاتھوں کو کہتا ہے کہ اب خلافت راشدہ نافذ کرو. اگر آپ لوگ اسلام کے نفاذ میں مخلص ہیں تو پھر آپ کو قانون ساز ادارے پہ قبضہ کرنا ہوگا. کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ چلو اور چھوڑیے، 15 سال ہو گئے مجھے آپ کے شہر میں چیختے ہوئے، آپ ہر 8 دن بعد مجھ سے سنتے ہیں یہ کتاب ضبط کرو، یہ ضبط کرو، یہ ضبط کرو. ہوتی ہیں ضبط؟ اگر ہو جاتی ہے تو ملزم پکڑا جاتا ہے؟ کیوں؟ جس نے ضبط کرنی ہے وہ ہاتھ اور ہے، جس نے ملزم پکڑنا ہے وہ ہاتھ اور ہے، اور جو ہاتھ مطالبہ کرتا ہے اسے آپ کہتے ہیں تسبیح پڑھو، جو ہاتھ مطالبہ کرتا ہے اسے آپ کہتے ہیں مردے کو غسل دو، جو ہاتھ مطالبہ کر رہا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ جمعرات کی روٹی پہ اکتفا کرو، وہ غریب بھی کچھ دنوں مطالبہ کے بعد پھر کہتا ہے ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، عثمان خلیفہ وقت ہے، عثمان مقتدا ہے، عثمان کے ہاتھ میں زمان حکومت ہے. کوئی مولوی اور کوئی مرشد میں عثمان سے زیادہ نیک نہیں سمجھتا ہوں جو آج کہے میرا حکومت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کو آگے بڑھ کر اقتدار پہ قبضہ کر کے غلط قوانین کو بدلنا پڑے گا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ چوری، ڈاکہ، زنا، بدماشی، بے حیائی عروج پہ ہو اور میں محراب میں بیٹھ کے تسبیح پہ اکتفا کر جاؤں. نہ یہ ملائیت ہے، نہ یہ مرشد ہے، نہ یہ کوئی طریقت ہے، نہ پیری. ایسے حالات میں پیری شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کا نام ہے، رات کو بخاری کا درس دیتا ہے، سارا دن گھوڑے کی پشت پہ. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سارا سارا دن، ساری ساری رات درس حدیث دے رہا ہے، لیکن وقت آئے تو دارالحدیث چھوڑے، مالٹا کی جیل کی کال کوٹھڑیے، گلکلہ مالٹا کے گندے کمرے گوارا کر لیے ہیں، 4 سال کی قید کاٹ چھوڑی ہے، لیکن حقیقت واضح کر دی ہے کہ ہم غرب کا حکمران کو برداشت نہیں کرتے. یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اونچی آواز سے اگر آپ خلافت راشدہ چاہتے ہیں، آپ دشمن عثمان کی سرگرمیوں پر قدغن چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میدان عمل میں اترنا ہوگا. آپ اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے. اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر لگی لپٹے، بغیر گول مول، کہ اب ہم زیادہ دیر کسی جاگیردار کے لیے قرآن کی ایتیں نہیں اتاریں گے کہ یہی چراغ جلیں گے تو ہم خود آئیں گے. آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ سانو کنڈے لگ گئے ان؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے. مولوی جتنا خلوص سے کسی کا تعاون کرے، وہ بدبخت پروپگنڈا کرواتا ہے کہ مولوی بکتی ہے، میں نے اس کو چندہ دے دیا، فلاں کر دیجئے، اب ہم لعنت بھیجیں گے ایسے تمام افراد پر. ہم خود جرات کے ساتھ صدیق عمر کے دشمن کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتریں گے. سنیت پہ حجت تمام کر دی جائے گی، اور مجھے خالق اکبر پہ یقین ہے سنیت جیت جائے گی، رفت ہار جائے گا، سنیت جیت جائے گی، کفر ہار جائے گا، سنیت جیت جائے گی، دجل ہار جائے گا، سنیت جیت جائے گی، فریب ہار جائے گا، سنیت جیت جائے گی، ڈاکو ہار جائیں گے، سنیت جیت جائے گی، فرعون ہار جائیں گے، سنیت جیت جائے گی، جاگیرداری ہار جائے گی. میری خواہش ہے کہ میں جو کتاب آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہوں حکومت ضبط کرے، ورنہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو نا، حکومت ضبط کرے. یہی کتاب میں اسمبلی میں سپیکر اور صدر کے منہ پہ کیوں نہ ماروں کہ یہ کیوں ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے ہونا چاہیے اور بلند آواز سے. زندگی رہی تو انشاءاللہ میں پاکستان کے قانون ساز اسمبلی میں یہ آواز اٹھوا دکھاؤں گا کہ عمر کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، صحابہ کے خلاف یہ کتاب کیوں ہے. یہ کہنا پڑے گا پاکستان کی اسمبلی کو، ہم نے بہت صبر کی ہے، اب صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے. آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کی غیرت کو جھوڑنے کے لیے بیچ کر، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر اے بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر اے بے خبر صوفی، کہ تیری فقیری سے ٹکرانے کو ہے شہنشاہ. وآخر